اب ماں کی محبت کو دیکھیں، بچے سے محبت کرتی ہے نا، تو اس کا ہر کام کر لیتی ہے. وہ گیلا ہو سو نہیں سکتی، وہ بھوکا ہو چین نہیں آتا، وہ گندا ہو جائے تو اس کو کتنے آرام سے دھلاتی ہے، صاف کرتی ہے بغیر کسی کراہت کے. کبھی ایسا ہو نا کہ چھوٹے بچے جس خود اپنے آپ کو نہیں صاف کر سکتے، تو اگر آپ اپنے بڑے کسی بچے کو کہیں جاؤ اس کو صاف کرو، تو آپ نے دیکھا گا بچے کتنے نفرے کرتے ہیں، او ہم ہاتھ لگائیں، ہم تو کبھی نہیں لگائیں گے، ہم تو نہیں دھو سکتے. لیکن وہی ماں ہوتی ہے کہ جو گندے سے گندا کام بچے کا کتنے شوق سے کرتی، کہ اتنا گندا کام اور اتنا خراب کام کیسے آسان ہوا، محبت نے آسان کر دیا نا. اسی طرح جنگیں لڑنا کچھ آسان نہ تھا، دین کے لیے قربانی کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جب دلوں میں محبت آ جاتی ہے تو تنگ جگہوں پر بھی وسعتیں ہوتی ہیں، اور جب دل تنگ ہوں تو وسیع جگہ بھی چھوٹی ہو جاتی ہیں. یا ایہا النبی حسبک اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے آپ کو اللہ. ومن اتبعک من المؤمنین، اور مومنوں میں سے جو کوئی آپ کی پیروی کرے، یعنی قیامت تک مراد ہے، اللہ ہی کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں. اور کس کے لیے اللہ کافی ہے؟ جو بھی آپ کی پیروی کریں ایمان والوں میں سے، ان سب کے لیے اللہ کافی ہے، یعنی ہم سب کے لیے بھی اللہ ہی کی مدد کافی ہے. یہ بات کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ بسا اوقات انسان جب دوسروں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، دوسرے اس کی توقعات پہ پورا نہیں اترتے، تو انسان مایوس ہوتا ہے. ایسے میں کیا کہا گیا کہ اللہ ہی کافی ہے، کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرد المؤمنین علی القتال، اکسائیے ابھاریے مومنوں کو جنگ کرنے پر، یعنی اس کا شوق دلائیے. حرز ہوتا ہے ترغیب میں مبالغہ، خوب رغبت دلانا، شوق پیدا کرنا. آپ نے یہ کام کس طرح کیا؟ بدر کے موقع پہ فرمایا، ایسی جنت میں جانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی چڑھائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. تو کون بیٹھا رہ گیا ہوگا؟ ایک صحابی عمر بن حمام نے کہا، اس کی چڑھائی آسمان اور زمین کے برابر ہے؟ یعنی جنت کا ایسا شوق آیا کہ واقعی ایسی جگہ ہے. آپ نے فرمایا، ہاں. اس پر بخ بخ کہا، یعنی خوشی کا اظہار کیا، اور یہ امید ظاہر کی کہ میں بھی جنت میں جانے والوں میں ہوں گا. یعنی وہ صحابی جنہوں نے پوچھا تھا، کہنے کا اچھا پھر میں وہیں جاؤں گا، میں چلوں گا. آپ نے فرمایا، ہاں. چنانچہ انہوں نے اپنی تلوار کی میان توڑ ڈالی کہ یہ تلوار اب واپس نہیں جائے گی اس میں، اب یہ صرف جنگ کرے گی، اور کھجورے نکال کے کھانے لگے. پھر جو بچی ان کو ہاتھ سے پھینک دیا اور کہا، ان کے کھانے تک میں زندہ رہا تو یہ طویل زندگی ہوگی. پھر آگے بڑھے اور داد شجاعت دینے لگے، اور اسی طرح شہادت سے ہم کنار ہو گئے. یعنی اتنا جذبہ پیدا ہو گیا. اور یہ جذبہ کیوں پیدا ہو؟ آپ کی سچائی پر اعتماد کرتے ہوئے، جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں جھوٹ نہیں ہو سکتا. آپ نے کہا جنت ہے اس کا بدلہ، وہ پیچھے میں نے حدیث سنائی تھی نا کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے، تو پھر ضرور ہوگا، پھر پیچھے نہیں رہتے. اِن یکم منکم عشرون صابرون، اگر تم میں 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے، صابرون سے مراد کمیٹڈ لوگ، کمیٹڈ 20 لوگ کمٹمنٹ کریں، کیا ہوگا؟ دین کا کام ایسا ہے، یغلبو میں اتائیں، 200 پہ غالب آ جائیں گے، 200 پہ بھاری ہیں. وَإِن يَكُم مِّنكُم مِئَةٌ، اور اگر تم میں 100 ہو، یغلبو الفن، 1000 پہ غالب آ جائیں گے. کن 1000 پہ؟ من الذین کفروا، ان میں سے جنہوں نے کفر کیا. کیوں؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ وہ تو سمجھ ہی نہیں رکھنے والی قوم. اب دیکھیں کہ مومن بہت سمجھدار ہوتا ہے. یہ لا يفقهون کی کوالٹی کس کی ہے؟ کافروں کی. اور آج معاملہ الٹ ہو رہا ہے، الان خفف اللہ عنکم، اچھا اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا، وعلما اور جان لیا ان فیکم ضعفا کہ تمہارے اندر ابھی کمزوری موجود ہے، یعنی ابھی تم اتنا مقابلہ نہیں کر سکتے. فَإِن يَكُم مِّنكُم مِئَةٌ صَابِرَةٌ پھر اگر تم میں 100 صبر کرنے والے ہوئے، یغلبو مِئَتَيْن تو وہ 200 پہ غالب آ جائیں گے. وَإِن يَكُم مِّنكُم أَلْفٌ اگر 1000 ہوئے، یغلبو أَلْفَيْن 2000 پہ غالب آ جائیں گے. بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے اذن سے، وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے 1 اور 10 کی نسبت تھی اور اب چونکہ تم میں کمزوری آ گئی اس لیے 1 اور 2 کی نسبت. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل معیاری ایمان تو ایسا ہی ہے کہ 1 اور 10 کی نسبت ہو. یعنی چونکہ ابھی تک تمہارے ایمان کی حالت وہ نہیں اور تمہاری اخلاقی تربیت مکمل نہیں ہوئی، اس لیے ابھی تم سے یہ مطالبہ نہیں کیا جاتا کہ 1 10 کے مقابلے میں لڑے. ابھی صرف اپنے سے دگنی طاقت سے ٹکرانے میں تمہارے اندر کوئی جھجک نہ ہونی چاہیے. اور یہ بات 2 ہجری کی تھی، نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے. آپ کو معلوم ہوگا کہ جنگ تبوک میں یہ نسبت کہیں زیادہ ہو گئی تھی اور اس کی بعد کی جنگوں میں بھی 1 اور 33 کی نسبت میں ملتی ہے، ایک جگہ 33 کے مقابلے میں. ایک جنگ بدر میں تو 1 اور 3 کی نسبت تھی نا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی ہر انسان سے کتنا کام لیتا ہے، جتنی اس کے اندر پختگی ہوتی ہے. بالکل ایسے جیسے ایک بچہ زیادہ زیادہ کتنا بوجھ اٹھا لے گا، 1 کلو 2 کلو. لیکن بڑے بڑے ویٹ لفٹرز جو ہوتے ہیں وہ کتنا اٹھاتے ہیں، 200 kgs تک. اچھا پہلے ہی دن اٹھا لیتے ہیں، کوئی بھی ویٹ لفٹر پہلے دن اٹھا جاتا ہے اتنا بوجھ؟ نہیں اٹھا سکتا. کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اٹھانے کی عادت پڑتی. اب دیکھیں کہ ایک ماں جو بچہ پیدا کرتی، 8-9 پاؤنڈ کا بچہ ہوتا ہے، اگر کسی کے ساتھ بھی 8-9 پاؤنڈ کی چیز باندھ دی جائے تو چلنا دوبر ہو جائے، چل ہی نہیں سکتا. آپ 10 کلو گھی کا ڈبا اٹھا کے چلے، ذرا چل نہیں سکتے. لیکن وہ آہستہ آہستہ سٹیمنا بلڈ ہوتا چلا جاتا ہے، ایمان بھی آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر سبق بھی رب رب ہوتا چلا جاتا ہے. یہ بتا رہی ہیں کہ ویٹ لفٹر جب بوجھ اٹھاتے ہیں تو نرو فائبر جو ہوتے ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں، پھر ان کی جگہ اور مضبوط آتے ہیں، پھر اور پھر اور، تو سٹیمنا بڑھتا جاتا ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انسان کسی مشکل میں اپنے آپ کو ڈالتا چلا جاتا ہے، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، ہر چیز کا سٹیمنا اسی طرح بلڈ ہوتا ہے. مثلا اگر آپ سردیوں کے موسم میں اس موسم کا تصور بھی کریں تو ناقابل برداشت ہو. جیسے اگر دن کے 12 بجے بالکل سورج کو ڈھانک دیا جائے اور رات کے 12 بج جائیں یکایک، تو ناقابل برداشت ہو. لیکن ہر روز ہم رات سے گزرتے ہیں، ہر 24 گھنٹوں میں سارا سین بدلتا ہے. تو اسی طرح ایمان کی ترقی جب ہوتی چلی جاتی ہے تو کام کی صلاحیت بڑھتی چلی جاتی. اب مثلاً میں ہوں، میں 2-2.5-3-4 گھنٹے تک، 2 سال پہلے ایک رمضان تھا اس میں 3 گھنٹے کی حدیث کی کلاس ہوتی تھی، پھر 2 گھنٹے رمضان کا دورہ قرآن یہ ہوتا تھا، اور 1 گھنٹے کی میری قرآن کی کلاس ہوتی تھی. آلموسٹ 6 گھنٹے کی کلاس ہوتی تھی جو میں، یعنی تھوڑے سے وقفے کے بعد پورے ایک اسٹریچ میں 6 آورز ڈیلی بولتی تھی مارننگ میں، اور آفٹر نون میں بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا تھا، کوئی دن ایسا نہیں تھا جو خالی ہو. ایک عام انسان اگر 6 آورز بولنا شروع کر دے تو آپ دیکھیں اس کا گلا بیٹھ جائے گا. تو یہ ایک دن میں نہیں ہوا، یہ بولتے 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 وہ اس طرح سٹیمنا بن جاتا ہے کہ آپ گھنٹوں بھی بولتے چلے جائیں تو آپ تھکتے نہیں. ورنہ اگر عادت نہ ہو تو یہ جگہ بھی تھک جاتی ہیں. اگر آپ کو مسکرانے کی عادت نہ ہو اور کہیں مصنوعی مسکرانا پڑے تو آپ گھر آ کے کیا کہتے ہیں؟ اور جو لوگ مسکرانے کے عادی ہوتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ کہہ رہی 7 ٹائمز جب سبق پڑھتے ہیں تو یہ جگہ تھوڑی سی تھک جاتی، لیکن شروع میں زیادہ مشکل ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ روانی ہو جاتی. تو اس آیت کی امید سمجھ آ گئی ہوگی کہ اصل مطلوب تو کیا ہے، 10 ٹائمز 1 اور 10 کا ریشو ہے، لیکن ابھی تم کمزور ہو تو اس لیے دگنا. واللہما صابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ما کان لنبی، کسی نبی کے لیے جائز نہیں، ان یکون لہ اسرا، کہ اس کے پاس قیدی ہوں. یعنی نبی جنگ اس لیے نہیں کرتا کہ قیدی پکڑے جا کے، حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ خوب خون ریزی کرے زمین میں. یعنی جنگ کا اصل مقصد کیا؟ دشمن کی قوت توڑنا، نہ کہ قیدی پکڑنا. اگر یہ مقصد نہ ہو، یعنی خون ریزی مقصد نہ ہو بلکہ قیدی پکڑنا مقصد ہو، تو فرمایا تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، دنیا کا فائدہ چاہتے ہو. واللہ یرید الاخرہ، اور اللہ آخرت چاہتا ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. لولا کتاب من اللہ سبق، اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ کا لکھا ہوا جو پہلے گزر چکا، لمسکم فیما اخذتم عذاب نظیم، البتہ پہنچتا تم کو اس معاملے میں جو لیا تم نے بہت بڑا عذاب. آپ دیکھیں کہ جب جنگ بدر میں قیدی پکڑے گئے تھے تو مشورہ ہوا کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا ان سے فدیہ لے لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے. تو کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور کچھ کی رائے کیا تھی کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے اور ان کو آزاد کر دیا جائے. اب اس فدیہ سے آئندہ جنگ کی تیاری کر لی جائے. تو اگرچہ بات تو بڑی اچھی لگتی ہے کہ ہاں اسلام کا اس میں فائدہ ہے، لیکن اسلام کا اس میں کم فائدہ اور اس میں زیادہ فائدہ ہے کہ مجرموں کو چھوڑا نہ جائے، کیونکہ اگر آپ چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا، وہ پھر آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے. لیکن چونکہ مال غنیمت یا فدیہ کا لینا حلال تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے پکڑا نہیں. اگر یہ حلال نہ ہوتا، جائز نہ ہوتا، جیسے پچھلی قوموں کے لیے، شروع میں نے آپ کو بتایا نا آج کہ پچھلی قوموں کے لیے غنیمت حلال نہ تھی، وہ جو کچھ بھی آتا اس آگ آتی اور کھا جاتی، جل جاتا، لیکن مسلمانوں کے لیے حلال کر دیا گیا. تو جنگ بدر میں بالفعل کیا ہوا تھا، فدیہ لیا گیا تھا. فرمایا کہ اگر یہ اللہ نے پہلے لکھ نہ دیا ہوتا تو تمہارے اس لینے پر تمہاری پکڑ ہو جاتی. اس موقع پر اللہ کے نزدیک پسندیدہ کیا تھا کہ تم دشمن کا زور توڑتے میکسیمم. فکلو، بس کھاؤ، مما غنمتم، اس میں سے جو غنیمت حاصل کی تم نے، حلالا طیبا، حلال پاک، چونکہ جائز ہے اس لیے لے لو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات کچھ جائز چیزیں جب دین کے نقصان میں آنے لگے تو ان کو بھی کیا کر دیا جائے، ان پر بھی پابندی عائد کر دی جائے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ کہہ دیجئے، کس کو، لمن، ان کو جو، فی ایدیکم، تمہارے ہاتھوں میں ہیں، کون، من الاسرا، قیدیوں میں سے، کیا کہہ دیجئے، ان یعلم اللہ، اگر جانا اللہ نے، فی قلوبکم خیرن، تمہارے دلوں میں کسی خیر کو، یؤتکم، دے دے گا تم کو، خیرن مما اخذ منکم، اس سے بہتر جو تم سے لے لیا گیا، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. کیا پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ اللہ کس پہ معاملہ کرتا ہے بندے کے ساتھ، ظاہر پہ یا باطن پہ، دل کے مطابق. یہ اس آیت کو بھی سمجھنے میں مدد دیتی ہے یہ بات کہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء اور یہدی من یشاء یدل من یشاء، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے. تو یہ فیصلہ، یہ چاہنے کا فیصلہ کس بنیاد پر ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں فیصلہ ہو رہا ہے وہ خود کیا کر رہا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کا دل کی حالت کیا ہے. یہ کس کے لیے ہے، جنگی قیدیوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آج تم پریشان ہو کہ تم سے مال لیا جا رہا ہے، لیکن اگر تمہارے دلوں میں کوئی اچھائی ہوئی، ایمان کی صلاحیت ہوئی اور تم مسلمان ہو گئے، تو جو تم سے آج لیا جا رہا ہے اس سے زیادہ اللہ تم کو اسلام کی وجہ سے دے گا. کتنی خوبصورت بات ہے یہ. حضرت عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی، وہ قید ہوئے تو فدیہ دیا، اسلام لائے تو فدیہ واپس مانگا. حضرت عباس کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ فرمان صحیح ثابت ہوا، میں نے اپنی آزادی کے لیے 200 اوقیہ سونا زر فدیہ دیا. اسلام لانے کے بعد اللہ نے مجھے تاجر غلام دیے اور میرا مال بھی مجھے واپس مل گیا، اور ساتھ ہی مجھے مغفرت کی بھی امید ہے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور یہ اگر آپ سے خیانت کریں گے، فَقَدْ خَانَ اللَّهَ مِن قَبْلُ، تو انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے بھی خیانت کی. یہ کون سی خیانت تھی جو حضور سے کرنے لگے تھے؟ یعنی بظاہر ایمان کا اظہار لیکن اندر سے مسلمان نہ ہونا، منافقت کی طرف اشارہ ہے. یہ خیانت منافقت کی خیانت ہے. آپ سے خیانت اسی وقت ہو سکتی ہے نا جب آپ دلوں کے حال نہ جانتے ہو، ورنہ تو خیانت نہیں. فقد خان اللہ، انہوں نے اللہ سے خیانت کی. وہ کون سی تھی؟ شرک کیا. من قبل، اس سے پہلے. فامکن منہم، تو اس نے قابو میں دے دیا انہیں آپ کے. امکان ہوتا ہے ایک کو دوسرے پر قابو دلوانا، پکڑوانا، یعنی یہ تمہارے پاس قیدی بن گئے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. ان الذین آمنوا، اب یہاں ان پچھلی دو آیتوں میں اصل میں کیا کیا جا رہا ہے؟ ایک آیت میں قیدیوں کو اسلام لانے کی دعوت دی جا رہی، اور دوسری میں وارننگ دی جا رہی کہ اگر تم مان گئے تو تم کو یہ سب مل جائے گا، اور اگر نہیں مانو گے، دھوکہ دو گے، تو پکڑ بھی بڑی سخت ہے. پہلے بھی دیکھو اللہ نے تم کو پکڑوا دیا، آئندہ بھی پکڑے جاؤ گے، چھٹ نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے. ان الذین آمنوا، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا. اب ایمان والوں کی کچھ خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں، کس لیے؟ تاکہ کافروں کو بھی ایمان کا شوق ہو. والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی، کون؟ انصار. ونصروا، اور مدد کی، اولئک، یہی لوگ، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض بعض کے دوست ہیں. انصار و مہاجرین آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، دوست ہیں. اس کو تاریخ میں کیا کہا گیا؟ مواخات. بعضهم اولیاء بعض کو مواخات کہا گیا. اس کے بھی عجیب و غریب واقعات ملتے ہیں. لوگوں نے اپنے آدھے آدھے گھر دے دیے، حتیٰ کہ سعد بن ربیع کی دو بیویاں تھیں، انہوں نے کہا کہ جس کو تم پسند کرو میں اس کو طلاق دیتا ہوں اور تم اس سے شادی کر سکتے ہو، اور پورے خلوص کے ساتھ آنے والوں کی مدد کی گئی، انہیں اپنا بھائی بنایا گیا اور انہیں اپنی ہر چیز میں شریک کیا گیا. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، اور انہوں نے ہجرت نہ کی. ما لکم من ولایتہم من شیء، تمہارے لیے ان کی ولایت میں سے، یعنی ان کی مدد میں سے کچھ نہیں. اور ولایت کا معنی یہاں وراثت بھی کیا گیا، یعنی نہ تم ان کے وارث ہو نہ وہ تمہارے وارث. یعنی جو ایمان لا کر مکہ سے مدینہ نہیں آئے، اگرچہ وہ تمہارے ہی رشتہ دار ہیں، تو اب کیا ہے؟ تم ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے. حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر جائیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ دار الاسلام کے باشندے دار الکفر والوں کے وارث نہیں ہو سکتے، قانونی ولی یا گارڈین نہیں بن سکتے، باہم شادی بیاہ نہیں کر سکتے، ذمہ داری کے منصب اسلامی حکومت میں ان کو نہیں دیے جا سکتے جنہوں نے دار الکفر سے شہریت کا رشتہ نہ توڑا ہو. یہ سب پابندیاں کیوں لگائی گئی؟ یہ اس قانون کی تفصیلات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، کیونکہ اس سے کئی قسم کی خرابیاں لاحق ہوتی. ولایت کا لفظ جو ہے عربی زبان میں حمایت، نصرت، مددگاری، دوستی، قرابت، سرپرستی، ان سب معنوں میں استعمال ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، میں کسی مسلمان کی حمایت اور حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہوں جو مشرکین کے درمیان رہتا ہوں. والذین آمنوا ولم یہاجروا، وہ جو ایمان لائے اور پھر ایمان کی خاطر دار الاسلام میں نہ آئے، پھر آپ کے لیے ان کی مددگاری کی کوئی ذمہ داری نہیں. حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کرائیں. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے مدد مانگے فی الدین، دین کے معاملات میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْر، تو تم پر لازم ہے مدد کرنا، مثلا تعلیم کے لیے، کسی اور چیز کے لیے. إِلَّا، مگر، عَلَى قَوْمٍ، اس قوم کے خلاف، بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، تمہارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہو، جیسے مکہ اور مدینہ والوں کے درمیان معاہدہ ہوا تھا صلح حدیبیہ میں، تو اس کے مطابق کیا تھا؟ کوئی مسلمان ہو کر ہجرت نہیں کر سکتا. اگر کوئی شخص مدینہ سے مکہ آنا چاہے تو آ جائے، لیکن مکہ سے مدینہ نہیں جا سکتا. تو اس معاہدے کی روح سے ابو جندل کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ آپ تاریخ میں پڑھ چکے ہوں گے. الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق، جس قوم کے درمیان تمہارا معاہدہ ہے ان کی تم کوئی بھی مدد نہیں کر سکتے، دینی اخلاقی کسی بھی قسم کی. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو دیکھ رہا ہے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے مددگار ہیں. کافر آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے الکفر ملت واحدہ، سارا کفر ایک ہی ملت ہے. بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں. الا تفعلوه، اگر تم نہ کرو گے اس کو، کس کو؟ مسلمانوں کی حمایت اور مدد، کافروں سے عدم موالات، ولایت والی بات. تکن فتنہ فی الارض و فساد کبیر، تو ہوگا فتنہ زمین میں اور بہت بڑا فساد. یعنی اگر تم وراثت میں کفر اور ایمان کو نظر انداز کر کے، محض قرابت کو سامنے کر کے معاملات طے کرو گے تو اس سے بہت بڑا فتنہ ہوگا. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے. وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی. وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا. والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی. ونصروا، اور مدد کی. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں. کن کو مومن کہا گیا؟ جو ایمان لا کے ہجرت کریں اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور پناہ دیں اور مدد کریں مومنوں کی. اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش اور عزت والا رزق ہے. والذین آمنوا من بعد، اب یہ چوتھا گروہ ہے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بعد. وہاجروا وجاہدوا معکم، اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا تمہارے ساتھ. فاولئک منکم، تو یہی لوگ تم میں سے ہیں. واولو الارحام، اور رشتہ دار. بعضهم اولى ببعض فی کتاب اللہ، ان میں سے بعض زیادہ حقدار ہیں بعض کی نسبت اللہ کی کتاب میں. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. پیچھے سورۃ النساء میں آپ ایک قاعدہ وراثت کا پڑھ چکے ہیں، یہاں اس کی مزید وضاحت ہے. مفہوم کیا ہے؟ کہ اخوت یا حلف کی بنیاد پر وراثت میں جو حصے دار پہلے بنتے تھے اب نہیں بن سکتے. اس آیت کی روح سے اسے منسوخ کر دیا گیا. اب وارث صرف وہی ہوں گے جو نسبی اور سسرالی رشتوں میں منسلک ہوں. اخوت کی بنا پر وراثت وقتی ضرورت تھی، بعد میں اسے منسوخ کر دیا گیا. مواخات کے ذریعے ابتدا میں وراثت کی بھی اجازت تھی، لیکن بعد میں اس کو ختم کر دیا گیا. تو یہاں پر خلاصہ کیا ہے ساری بات کا؟ یہ اصل میں عام گھریلو قسم کے مسئلے مسائل یہاں نہیں ڈسکس ہوئے، اسی لیے ان آیات کا ذرا سا سمجھنا خواتین کے لیے مشکل ہوتا ہے. جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے؟ کہ جنگ کے مواقع پر تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ قیدیوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ کہ ان کو بھی اسلام کی دعوت دینی چاہیے. اور دوسری طرف مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ ایمان، ہجرت اور جہاد. یہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں. سب سے پہلے ایمان، پھر اس کے بعد ہجرت. ہجرت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی خاطر زمین تک چھوڑ دینا، لیکن کوئی بھی قربانی مراد ہے. یہاں تو اصطلاحی ہجرت ہے نا. اور پھر اس کے بعد جہاد ہوتا ہے. جو شخص ہجرت نہ کر سکے وہ جہاد نہیں کر سکتا. جہاد تو جان کا مطالبہ بھی کرتا ہے نا. تو جو چھوٹی چھوٹی چیز نہیں چھوڑ سکتا، وطن نہیں چھوڑ سکتا، گھر نہیں چھوڑ سکتا، مال نہیں چھوڑ سکتا، اولاد نہیں چھوڑ سکتا، وہ جان کیسے دے سکے گا؟ اور پھر اس آیت کی روح سے کیا قرار دیا؟ کہ دین کی خاطر نکلنے والے اور پناہ دینے والے دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں، مددگار ہیں، دوست ہیں. ان کے درمیان بہترین رشتہ ہے. اب دیکھیں کہ ایک ایمان کا رشتہ ہے، وہ تو ہر مسلمان کے ساتھ ہے ہمارا، خواب وہ کہیں بھی رہتا ہو، کسی کافر قوم میں رہتا ہو یا کسی مسلمان قوم میں رہتا ہو. ایمان کا رشتہ سب کے ساتھ ہے، لیکن مواخات کا رشتہ، محبت کا رشتہ، ولایت کا رشتہ، وراثت کا حق، یہ کب حاصل ہوتا ہے؟ جب ایک جگہ ہو، ایک مشترکہ کاز میں ہو. اسی طرح مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی مدد کب کر سکتا ہے؟ یعنی ایمان کی وجہ سے مدد تو کی جا سکتی ہے، لیکن اگر کہیں معاہدہ ہو جائے تو پھر اس معاہدے کی پابندی بھی کرنی ہوگی. یہ آتا نا آیت 72 میں، ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق. یہاں میثاق سے مراد کیا ہے؟ کہ کسی مسلمان حکومت نے جو معاہدے کسی غیر مسلم حکومت سے کیے ہوں، اور ان کی پابندی بھی مسلمانوں پہ فرض ہے، وہاں پھر صرف مسلمانوں کی خیرخواہی نہیں دیکھی جائے گی بلکہ اس معاہدے کو بھی نبھانا اسلام کی نمائندگی ہے. اور سچے مومن پھر کس کو قرار دیا گیا؟ وہ جو ایمان لائیں، ہجرت کریں، جہاد کریں، اور وہ جو پناہ دیں اور مدد کریں، ان کے لیے بخشش اور عزت والے رزق کا وعدہ ہے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کام پہ تعاون کریں، لیکن وراثت میں اب حقدار نہیں ہو سکتے، وہ خون کے رشتے ہی ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.